الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کامل قدرت سے ہمیں انسان بنایا ہے. انسان کے اندر جو خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک تو جسم ہے، اور جسم کے ساتھ ساتھ روح کا وجود، یہ بھی انسانیت کے لیے لازم ہے. اگر صرف جسم ہو تو اس کو انسان نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ جمادات میں سے ہو جاتا ہے اور اس کو جسم کہا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر صرف روح ہوتی ہے تو اس کو کامل انسان نہیں کہا جا سکتا. آپ غور کیجئے، عام طور پہ ایک انسان ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان محبوب ہوتا ہے، والدین کی آنکھ کا تارہ ہوتا ہے، اپنے گھر بار کا اور اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اپنے اولاد کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، رشتے طے کرتے ہیں، تعلقات قائم کرتے ہیں. لیکن وہی شخص ہوتا ہے جب اس میں سے روح نکل جاتی ہے تو پھر نہ اس کو اپنے والدین اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کو اس کے گھر والے اپنے پاس قریب میں رکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کی اولاد اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے ہاتھوں سے اپنے آبا اور اجداد کی لاشوں کو دفن کرتا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ یہ جو میت ہے یہ آپ کی آنکھوں کا تارہ تھا، آپ کا محبوب تھا، یا آپ کا بیٹا تھا، یا آپ کا والد تھا، اور آپ اس کو اب زمین میں مٹی کے نیچے دفن کرنے جا رہے ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے، لہذا اس کو آپ اپنے پاس گھر میں سنبھال کے محفوظ طریقے سے رکھیے. لیکن ایسا شخص کوئی بھی نہیں ہے جو ایک میت کو اپنے پاس سنبھالنے کے لیے اور ساری زندگی اپنے قریب رکھنے کے لیے تیار ہو. یہ آخر فرق کیا ہے، اور ایسی کیا تبدیلی آ گئی اس ہمارے محبوب انسان میں، یا اس ہمارے جس سے محبت کی جا رہی تھی اس سے، یا کسی کے باپ میں، یا کسی کے بیٹے میں؟ صرف اور صرف اتنا فرق آیا ہے کہ پہلے اس میں روح موجود تھی اور اب اس میں روح موجود نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی شخصیت اور انسان کی بناوٹ، یہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف جسم سے نہیں فرمائی ہے، اس لیے کہ جسم تو مرنے کے بعد بھی موجود ہے، वही जिस्म है जिससे प्यार और मोहब्बत थी, वही जिस्म है जिसको बंदा अपना बाप कहता था, वही जिस्म है जिसे बाप अपना बेटा कहता था। लेकिन अब उसको अपने पास एक दिन क्या, दो दिन क्या, चंद लम्हे रखने के लिए भी तैयार नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस्म भी अता फरमाया है और हम अपने जिस्म को बहुत प्यार करते हैं, महबूब रखते हैं, उसको ठंड और गर्मी से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, तकालीफ से बचाते हैं, जख्मी होने से बचाते हैं। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें जिंदगी अता फरमाई है उसमें रूह का अमल दखल भी बहुत बड़ा और अहम है। दलील मैंने आपके सामने पेश कर दी कि अगर रूह किसी से निकल जाए तो फिर वो इंसान की जिंदगी में साथ देने का काबिल नहीं है, और उसके अपने रिश्तेदार और उसके अपने जानने वाले वो उसको जमीन के अंदर मिट्टी के नीचे दफन कर देते हैं। लिहाजा हमारी शरीयत मुतहरा ने हमें जिस तरह अहकाम बताए हैं जिस्म के बारे में, इसी तरह शरीयत के अंदर बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं कि जिनका ताल्लुक रूह से है। अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम हमारे मुसलमान भाइयों के सामने सुबह शाम पढ़े जाते हैं, सुनाए जाते हैं कि नमाज पढ़नी होगी, नमाज जिस्म के साथ पढ़ी जाती है। इसी जिस्म को लेकर हम खड़े होते हैं, फिर इसी जिस्म के साथ हम रुकू में जाते हैं, इसी जिस्म के साथ सजदा और कायदा होता है। हमें रोजा रखने का हुक्म दिया गया, रोजे में अपने जिस्म के अंदर खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात को रोकना होता है महसूस मुद्दत के लिए। हमें हज का हुक्म दिया गया है, मखसूस अय्याम में मखसूस मकामात पर अल्लाह के घर और अरफात और मुज़दलिफा मिना में जाना, ये जिस्म के साथ मुमकिन हुआ। अगर जिस्म नहीं हो तो ये इबादत नहीं हो सकती। और हमारे भाई इन इबादात को अच्छी तरह समझते भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको तौफीक और जिनको हिदायत के सरचश्मे आता किए हैं वो उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आज की इस मजलिस में मैं आपकी तवज्जो कुछ रूहानी इबादात की तरफ भी करना चाहता हूं, इसलिए कि जिस्म के साथ जो हमारी रूह है ये असलुल असल है। जब ये जिस्म मौजूद नहीं था तब भी अल्लाह तबारक व तआला के हाँ ये रूह का वजूद मौजूद था और अरवाह इससे पहले बनाई जा चुकी थी। और जिस्म और रूह जब आखिरत तक के लिए जुदा हो जाएंगे तो तब भी जो हमारी अरवाह हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ बतौर अमानत के रखी जाएंगी। और अहले सुन्नत वल जमात के उलमा का इत्तेफाक है कि आखिरत में फिर यही रूह अपने जिस्म के साथ वापस मिलेगी और फिर उसके साथ जजा और सजा का मुआमला किया जाएगा। तो ये जो रूह है इसकी हिफाजत करना, इसकी इताअत करना, इसके साथ इबादात करना, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने आप हजरात के सामने हदीस पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, अगर वो टुकड़ा दुरुस्त हो तो पूरा का पूरा जिस्म ठीक होता है, और अगर उस जिस्म के टुकड़े में कोई खराबी आ जाए तो सारा का सारा जिस्म उसकी वजह से खराब हो जाता है। आगे फरमाया अला वही अल कल्ब, गौर से सुनिए, और उस टुकड़े का नाम दिल है। इस हदीस की रोशनी में उलमाए किराम ने फरमाया कि एक तो इस हदीस के अगर हम जाहिरी माना को ले लें और जिस्म और जसामत की तरफ तवज्जो करें तो भी यह हदीस अपने मतलब और मकसद में 100% वाज़े और जाहिर है। इसलिए कि आप जानते हैं आजकल के जमाने में हमारे लोगों में, भाइयों में, दिल के हिफाजत पर बड़ी तवज्जो दी जाती है, और हम वक्त इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हमारा दिल वो दुरुस्त काम कर रहा हो। इसलिए कि दिल के अंदर अगर खुदा ना खास्ता खराबी पैदा हो जाए तो फिर बाकी जिस्म जितना भी सेहतमंद हो, जितना भी ताकतवर हो और तवाना हो, लेकिन अगर दिल ने साथ छोड़ दिया तो फिर दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उस बंदे को वापस सेहतमंद बना सके और कुव्वत वाला बना सके। तो ये तो बात हो गई उस हद तक कि जिस हद तक हम और आप जाहिरी तौर पर अपने दिल के आलात को, अपने दिल के हालात और वाकयात और उसकी कारकर्दगी को देख सकते हैं। आप डॉक्टर के पास तशरीफ ले जाएंगे, वो आपके दिल को चेक करेंगे और उसमें कैसी धड़कन है, कैसी रगें हैं, खून का बहाव कैसा है, वो सारी की सारी तफसीलात अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इतना तौफीक अता फरमा दी है कि वो बाहर से ही पहचान सकता है। लेकिन इस हदीस का जो माना बातिन की तरफ इशारा कर रहा है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काबिल तवज्जो है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो दिल के अंदर कैफियात पैदा होती हैं और जो अखलाक होते हैं, जो औसाफ होते हैं, अगर हम उनको दुरुस्त न कर सके तो फिर उसकी वजह से हमारी जिस्मानी इबादत भी बसा औकात वो काबिल कबूल नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पे रियाकारी, दिखावा करना, ये एक ऐसा अमल है इससे जिस्म का कोई ताल्लुक नहीं। आप कोई आला और कोई मशीन लगा के ये नहीं बता सकते कि फला शख्स रियाकारी कर रहा है या इखलास के साथ नमाज पढ़ रहा है। ये खालिसतन जो अल्लाह ने हमें दिल के अंदर जो भेद अता फरमाए हैं, जो राज हैं, जिससे सिर्फ वो अलीम बिजात सुदूर, दिल सीनों के अंदर का हाल जानने वाला वही जात है, वो जानता है कि ये शख्स किस तरीके से अमल कर रहा है और इसमें किस कदर रियाकारी है खुदा ना खास्ता या फिर इसके अंदर इखलास मौजूद है। हमारे दीन इस्लाम के अंदर हर मुसलमान के लिए हर अमल में इखलास को बुनियादी हैसियत हासिल है। अगर कोई शख्स बगैर इखलास के हज ही क्यों ना कर ले, अपना सारा का सारा माल ही क्यों ना सदका कर दे और सारी जिंदगी इबादत और नवाफिल क्यों ना पढ़ता रहे, लेकिन अगर इखलास उसमें मौजूद ना हो तो यह इबादत उसके लिए नजात का जरिया नहीं बन सकती। तकब्बुर एक ऐसा अमल है कि जो पैदा दिल से होता है और उसके साथ साथ जिस्म के जो अलामात हैं फिर वो उस पर दलालत करती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो शख्स आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार कर रहा हो वो भी हकीकत में तकब्बुर कर रहा होता है। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लोग अपने आप को कहते हैं मैं जाहिल हूं, मैं नाचीज हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं बंदा गुनाहगार हूं। हजरत फरमाया करते थे यह भी तकब्बुर की एक तरीका है। इसलिए कि सामने वाला कहता है कि नहीं नहीं हजरत आप तो बड़े अमल वाले हैं, हजरत आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, अरे नहीं आपकी तो बहुत बड़ी शान है, तो फिर खुश होते हैं कि देखो मेरे लिए बढ़ाई के कलेमात कहे जा रहे हैं। पता तब चलेगा जब कोई शख्स ये कहे कि मैं नाचीज हूं, मैं जाहिल हूं, और सामने वाला कहे कि जी हां आप जाहिल भी हैं और आप नाचीज भी, तो यकीनन उस शख्स की हालत बदलेगी, उसको गुस्सा आएगा और वो इस ये ख्याल जरूर करेगा कि ये मेरे बारे में क्या कह रहा है, खुद कह रहा था कोई बात नहीं लेकिन आप कह रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। पता चला कि आजकल ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो बजाहिर इनकिसारी कर रहे होते हैं, बजाहिर अपने आप को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में वो भी तकब्बुर की अलामात में से होती। इसलिए हजरत हकीमुल उम्मत ने अपने खुलफा को, اپنے شاگردوں کو اس قسم کی باتیں کرنے سے منع کر دیا تھا کہ اس میں مجھے تکبر کا شائبہ نظر آ رہا ہے، اس لیے خبردار اس قسم کی باتیں کوئی نہ کرے۔ بغض ہے، کسی سے نفرت ہے، حسد ہے، کسی کے بارے میں دل کے اندر کینہ رکھا ہوا ہے، کینہ پروری ہے، یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں جیسے میڈیکلی اور فزیکلی اور ظاہری طور پر دل کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح باطنی طور پر اصلاح میں بھی دل کی اہمیت نہایت ضروری ہے۔ ہمارے اولیاء اللہ اور علماء کرام اور اللہ کے نیک بندے، ان کے شاگرد اور ان کے خلفاء اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، وہاں پر ہمارے بڑے یہ ضرور کوشش کیا کرتے تھے کہ جس طریقے سے بظاہر اعمال درست ہوں، بظاہر نمازوں کی پابندی ہو، بظاہر زکوٰۃ بوقت ادا ہو، بظاہر حج اور روزے بر وقت ادا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو دل کے اندر کے حالات ہیں، جسے باطن کہا جاتا ہے، اس کی اصلاح بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر آج آپ دیکھیں تو لوگوں کے بالکل دو چہرے ہیں۔ سامنے ملتے ہیں تو جی حضوری کریں گے، مسکرائیں گے، آؤ بھگت کریں گے، پیار اور محبت کے کلمات کہیں گے، اور جب آمنا سامنا ختم ہو جائے تو پھر وہی شخص ایسے اعمال اور ایسا کلام کرے گا کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے کہ ایک مسلمان یہ ذو الوجہین، دو چہروں والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں وعیدات سنائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کو ایسا شخص نہایت ناپسند ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم ایک طرف اللہ کے حضور سجدے کر رہے ہوں، اللہ کے حضور میں اپنا مال خرچ کر رہے ہوں، روزے رکھ رہے ہوں، پیاس اور بھوک برداشت کر رہے ہوں، لیکن ہمارے دل کے کسی ایک کونے میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں منافرت ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، تکبر ہو، تو یہ جو آگ ہے، چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، پورے کے پورے گھر کو جلانے کے لیے یہ کافی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل کی حالت درست ہوگی تو سارا کا سارا جسم، سارے کے سارے اعمال، سارے کا سارا ظاہر، وہ ہمارا درست ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دل کی حالت میں کمزوری ہو، دل کے اندر غصے کی آگ ہو، دل کے اندر حسد ہو، تکبر ہو، بغض ہو، تو پھر یہ سارا کا سارا ظاہر اس دل کی وجہ سے متاثر ہے۔ سارے کے سارے ظاہر کی عبادتیں وہ دل میں رکاوٹ کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ظاہری صورتوں کو اور ہمارے اموال اور مالداری کو نہیں دیکھتے، اس کا اعتبار نہیں فرماتے، وہ ان کے نزدیک معیار نہیں ہے۔ ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہمارا اخلاص دیکھتے ہیں، ہمارے دل کی کیا نیت ہے، بظاہر ہم کلمات جو بھی کہہ رہے ہوں، دل کے اندر میں راز کی بات کیا ہے، حقیقت وہ ہے جو اندر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی کو دیکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں سزا اور جزا کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں یہ وضاحت کر دی کہ صرف دل کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے۔ ایسے ہمارے مسلمان بھائی آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں میرا دل اچھا ہے، مجھے نماز کا نہ کہو، مجھے مسجد جانے کا نہ کہو، میرا دل صاف ہے۔ نہیں، حدیث میں آیا ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، دل درست ہوگا اور اس کے ساتھ اعمال ہوں گے تو اب یہ کامل ایمان کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یہ بندہ محبوب ہے، مسلمانی میں یہ پورا ہے۔ تو میرے بھائیوں، हमें अपने आमाल तो जारी रखने ही हैं, जो कमी है कोताही है अल्लाह के दरबार में माफी मांगनी है, तौबा करनी है, इस्तगफार करना है और अल्लाह से ये दुआ करनी है कि ए अल्लाह हम जो नाकिस बंदे हैं, हमारा कोई अमल भी इस काबिल नहीं है कि जो अल्लाह जैसी बड़ी अजीम जात के मुकाबले में, अल्लाह जैसे अजीम जात के दरबार में काबिल कबूल हो और हम उसके बदले जन्नत के हकदार हों। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फजल चाहिए, अल्लाह की रहमत चाहिए, अल्लाह की मगफिरत चाहिए, तो फिर इसके साथ साथ हमारे दिलों को वो भी अल्लाह तबारक व तआला दुरुस्त फरमा देते हैं। कुरान करीम में कुफार के बारे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम दिन रात परेशान हुआ करते थे और आप इस फिक्र में रहते थे कि इन लोगों को आखिर क्या हुआ है कि ये अल्लाह का सच्चा पैगाम कबूल नहीं करते और ये अल्लाह के सच्चे नबी की तस्दीक नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اے ہمارے محبوب ان کی نظریں اور نگاہیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ تو کافر کا کفر پہ بزد رہنا اور اس کا اسلام نہ لانا، اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب وہ دل کا اندھا ہو جانا ہے۔ دل کا اندھا ہونا کیا ہے؟ جو انسان کے اندر اللہ نے نفس پیدا کیا ہے، ہر آدمی کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اس کو غصہ بھی آتا ہے، اس کے اندر شہوت والے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں حسد بھی پیدا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر بڑائی اور تکبر کے احساسات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کمال یہ ہے اور ایمان کی تربیت اور تعلیم یہ ہے کہ ہم نے ان احساسات کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر یہ احساسات ہمارے اندر نہ ہوتے تو پھر جس آدمی کو دوسرے مسلمان پر غصہ نہیں آتا اس میں کیا کمال کی بات تھی، اور جو آدمی کسی سے حسد نہیں کر رہا تو اس میں کون سی اچھی بات ہے، کیونکہ حسد ہے ہی نہیں اس میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر جو پیدا فرمایا ہے تو ہمیں بطور آزمائش کے کچھ اس طریقے کی صفات دی گئی ہیں، اور یہ صفات مطلقاً ہمارے دین کے اندر منع نہیں ہے بلکہ ہر کام اعتدال میں ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، ایک یہودی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ کے بارے میں ایسے کلمات کہیں جو نامناسب تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، آپ نے یہودی کو گریبان سے پکڑا، اس کو گرایا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ جب یہودی بے بس ہو گیا اور سمجھ گیا کہ اب میں مزید کچھ نہیں کر سکتا مزاحمت، تو اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ جیسے اس نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوکا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے اوپر سے اٹھے اور کنارے پہ کھڑے ہو گئے، اس کو چھوڑ دیے۔ صحابہ کرام پریشان کہ اس شخص نے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تو علی کو اتنا غصہ آیا کہ اس کو گرا کے اس کے اوپر بیٹھ گیا، لیکن جب اس کے چہرے پہ تھوکا تو پھر فوراً چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ پہلے جو مجھے غصہ آیا وہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے رسول اور پیغمبر کی گستاخی کی جا رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے، اور یہ میرا جذبہ ایمانی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے لیے یہ جائز ہے۔ لیکن جب یہودی نے میرے چہرے پہ تھوکا تو فوراً میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اب اپنے نفس کے لیے غصہ کر رہا ہوں، میں اس کو جو سزا دینے لگا ہوں، جو میں اس کی پٹائی کرنے لگا ہوں، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے میری توہین کی ہے، اور اپنے نفس کے لیے غصہ کرنا اور انتقام لینا یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، غصہ وہ سب کے اندر موجود ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی آیا, لیکن جب شریعت نے اجازت دی, بلکہ بعض مقامات پر واجب ہو جاتا ہے, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے پیغمبر آپ کفار اور منافقین کے مقابلے میں لڑائی جہاد کیجئے, واغلظ علیہم, اور ان کے اوپر خوب قہر اور غضب کا اظہار کیجئے. بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے انہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اہل کتاب سے اور جو لوگ آپ کے ساتھ, وجاہدہم باللتی ہی احسن, جو آپ سے مناسب طریقے سے, مہذب طریقے سے پیش آتے ہیں, تو آپ بھی ان کے ساتھ انہی طریقوں کو اپنایا کریں. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری عبادتیں جیسے آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہیں, بالکل اسی طرح ہمارے باطن کو بھی درست فرما دیں. اس لیے کہ عبادات کے اندر اگر خرابی ہے, ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز خلاف سنت ہے, تو اس کو امام صاحب, مولوی صاحب, قاری صاحب سمجھا سکتے ہیں کہ آپ یہ نماز درست نہیں پڑھ رہے, اس کو صحیح کر لیجئے. ایک شخص اگر روزہ نہیں رکھ رہا تو مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ اس کو تعلیم دے, اس کے سامنے اللہ کے احکام بیان کریں. ایک شخص کے اوپر اگر حج واجب ہو چکا ہے اور وہ نہیں کر رہا, تاخیر کر رہا ہے, تو یہ خرابی ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہے. لیکن دل کی خرابی وہ ایسی خرابی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتی. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے دل کی حالت چیک کروا سکتے ہیں, اس طرح دنیا کے اندر ایسا کوئی مشین یا ڈاکٹر نہیں ہے جو مشین لگا کے یہ بتا سکے کہ کتنا پرسنٹ آپ میں تکبر ہے, یا کتنا پرسنٹ حسد ہے, یا کتنا پرسنٹ نیت میں کمی ہے. لہذا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو صرف ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان میں ہے, اور خالصتاً اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے ہی اخلاص پیدا ہو سکتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, اے اللہ جس کی دست قدرت میں دلوں کی تمام حالتیں ہیں, ہمارے دل کو بھی دین کے اطاعت کے لیے تیار رکھیے, بدل دیجئے. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اور ہمارے اندرونی حالات کو, ہمارے اندر کے اندر موجود باطن کو دین کے مطابق فرما دیں, تو یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. ہمارے اسلاف میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری, حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے ولی اللہ تھے, اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے تھے آپ کی خدمت میں, اور آپ سے خاص طور پہ علوم حاصل کرتے تھے باطن کی اصلاح کے لیے. اور حضرت کے ایک پوتے ہوا کرتے تھے جو ساتھ رہتے تھے, لیکن ظاہر بات ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے, زیادہ قربت کی وجہ سے اور نعمت کے بہت ہی وافر مقدار میں قریب ہونے کی وجہ سے قریب والوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ان کو گھر میں دی. جب حضرت کا انتقال ہوا تو ان کے پوتے کو احساس ہوا کہ کتنی بڑی نعمت تھی حضرت کا وجود, اور آپ نے دنیا کے اندر کتنے لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے. جب احساس پیدا ہوا کہ نعمت اب ہاتھ سے چلی گئی, اس نعمت کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے, پتہ کیا کہ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ کے سب سے اعلی خلفاء کون ہیں, آپ کی تعلیمات پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے کون ہیں. تو پتہ چلا کہ بلخ میں, جو افغانستان کا علاقہ ہے, وہاں ایک بزرگ شخصیت موجود ہے جو حضرت کے سب سے اعلی خلفاء میں سمجھے جاتے ہیں. تو پوتے صاحب وہ نکلے گنگوہ سے اور بلخ کا سفر کیا, طویل اور عریض سفر ہے, مشقت برداشت کر کے وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے, خلیفہ سے ملے, خلیفہ نے بڑا اعزاز و اکرام کیا, اعلی ترین طریقے سے مہمان نوازی کی ان کی. جب چند دن گزر گئے تو پوتے نے خلیفہ سے کہا کہ میں آپ کے پاس وہ علوم حاصل کرنے آیا ہوں جو علوم آپ نے میرے دادا سے حاصل کیے. فرمانے لگے ٹھیک ہے, اگر آپ وہ علوم حاصل کرنے آئے ہیں تو پھر یہ ساری کی ساری مہمان نوازی اب میں ختم کر رہا ہوں, اور جو میں آپ کو حکم دوں گا آپ کے اوپر اس کی تعمیل لازم ہوگی. ہماری مسجد میں حمام ہے جہاں مسلمان آتے ہیں, وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں. اس حمام کے لیے گرم پانی کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس کے لیے لکڑیاں جلانی ہوتی ہیں. آج کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حمام کی گرم پانی کی لکڑیوں کے ذمہ دار ہوں گے, آپ جلایا کریں گے اس کو, اور جب رات ہو جائے اور آپ کو نیند آ جائے تو وہیں لکڑیوں کے قریب میں سو جایا کریں, اور صبح اٹھ کے دوبارہ اپنا کام شروع کر لیا کریں. حضرت کے یعنی اپنے شیخ کے پوتے کو شہزادوں کی طرح مہمان نوازی کرنے کے بعد اس کام پہ لگا دیا کہ اب آپ نے پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کرنی, اور یہ سلسلہ جاری رہا. پھر خلیفہ نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ جب آپ جائیں اس کے قریب سے گزریں تو اس طریقے سے گزریں کہ تھوڑا سا کچرا وہ ان کے اوپر گر جائے, آزمائش ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. جب پہلی دفعہ نوکرانی وہاں گزری حمام کے پاس سے, جب کچرا گر آیا تو پوتے صاحب بہت غصہ ہوئے اور نوکرانی سے کہا آپ کی مجال کیسا ہے کہ آپ نے کچرا میرے اوپر گرا دیا. جب خلیفہ کو پتا چلا کہ غصہ آیا ہے تو فرمایا کہ نہیں ابھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. کچھ عرصے بعد دوبارہ نوکرانی سے کہا اب آپ جائیں اور زیادہ بدبو والا کچرا لیں اور گزرتے ہوئے ان کے اوپر گرائیں. جب گرایا تو پوتے نے غصے سے دیکھا لیکن زبان پہ قابو رکھا, چپ رہے. خلیفہ کو جب رپورٹ ملی تو خلیفہ نے فرمایا کچھ فائدہ ہو رہا ہے, دل کے اندر آگ ابھی بھی موجود ہے, البتہ زبان کے اوپر کنٹرول ہو چکا ہے. کچھ عرصے بعد تیسری دفعہ جب گندگی نوکرانی نے ان کے اوپر گرائی پوتے پہ, اور پوتے نے کہا کہ آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی گزرنے کی وجہ سے, راستہ تنگ ہے اس وجہ سے شاید آپ سے کچرا گر رہا ہے. جب خلیفہ صاحب کو پتا چلا کہ اب اپنے احساس ان کے اندر ختم ہو چکا, بلکہ الٹا نوکرانی جس کو حقیر سمجھتے تھے, جس کو ذلیل سمجھ رہے تھے, اس کو عزت دینے لگے ہیں, تو فرمایا اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہ علوم عطا فرما دیے ہیں اور ان کا باطن اب درست ہونے لگا ہے. اور پوتے سے فرمایا کہ اب آپ اس علم کے اوپر آ چکے ہیں جو آپ کے دادا دنیا میں بانٹتے تھے, اور آپ اب مکمل طور پہ اپنے باطن کے اوپر قابو پا چکے ہیں, اب آپ نے اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ ایک میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. آج کل ہمارے ہاں پیری مریدی کے سلسلے جاری ہیں, اور جہاں آپ جائیں گے ایک زبردست قسم کی خانقاہ ہوتی ہے, اندر پیر صاحب بھی ہوتے ہیں, مرید بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور سارا کا سارا زور مجلس کے اوپر ہے, وظیفوں کے اوپر ہے, اور جی آج یہاں یہی مجلس ہونے والی ہے, آج ذکر ہونے والا ہے, اور جو پیر صاحب نے وظیفے دیے ہیں بس ان پر عمل ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, یہ باطن کی اصلاح کا ایک جز ضرور ہے, لیکن ساری کی ساری اصلاح صرف خانقاہوں میں جانے سے, ساری کی ساری اصلاح صرف چند وظیفے پڑھنے سے, ساری کی ساری اصلاح چند مجلسوں میں شرکت ہونے سے نہیں ہوتی, بلکہ اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی. شروع میں نفس کے اوپر قابو پانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ نفس کی مثال ایک موزور بھیڑیے کی ہے. جب آپ اس کو دبائیں گے, اس کو کنٹرول کریں گے, اس کو پکڑیں گے تو وہ پورا زور لگائے گا کہ کہیں نہ کہیں سے گناہ ہو جائے, کہیں نہ کہیں سے اللہ کو ناراض کیا جائے, کیونکہ ابلیس نے جو قسم کھا رکھی ہے کہ وہ بنی آدم کو ہر حال میں آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے کہیں نہ کہیں سے تنگ کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مقابلے میں پھر مومن کو بھی طاقت عطا فرما دیتے ہیں. مومن کی طاقت اور مومن کی شان اتنی بلند ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر ہم قرآن کریم کو کسی پہاڑ وغیرہ پر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کی خشیت سے, عظمت سے جل کر راکھ ہو جاتا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے معصوم, 8 سال کا, 12 سال کا, 14 سال کا, اور اس کے دل میں اللہ کا پورا کلام محفوظ ہو جاتا ہے. یہ مومن کی طاقت ہے, یہ مومن کی عظمت ہے. ہم اس کائنات کے اندر افضل ترین امت ہے. ہمارے آقا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسی شخصیت اور ان جیسا انسان، ان جیسا زبردست ہادی، ان جیسا شافی وہ اس کائنات نے نہ کبھی دیکھا اور نہ دیکھ سکے گا. صرف فرق اتنا ہے کہ ہم سنتوں کو اپنا لیں. ہم اگر اپنی تعلیمات کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنے کلام کو، اپنے ظاہر کو جیسے درست کرنا چاہتے ہیں، آج کل جیسے ایک مسلمان دوسرے سے ملتا ہے تو مسکرا کر ملے، کسی مسلمان سے کلام ہو رہا ہے تو کلام اچھے طریقے سے ہو، اور بہترین صدقہ اور کم سے کم صدقے کی یہی حدیث میں فرمایا گیا کہ طلق الوجہ، خندہ پیشانی سے کسی سے بات کر لی جائے. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ صرف اور صرف مسلمان کے ایمان کے باطن یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارا دل، اس کے بھید، اس کے راز، اس کے اندر موجود خیالات، اس کے اندر جو ہم نے اپنے عقائد چھپا رکھے ہیں، اس کے اندر جو ہم نے اپنے خیالات رکھے ہیں، ان کو بھی درست ہونا چاہیے. اور مسلمان ایک صاف شفاف پانی کی طرح ہو کہ جو سامنے نظر آ رہا ہو وہی اندر میں ہو. منافقت سے، دوغلے پن سے اور دو چہروں والے بندے سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی کامل اخلاص عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھائیوں مسلمانوں تک جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك كل خير سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم تقبل دعانا، اللهم تقبل دعانا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.